الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. واستمع، اور اے مخاطب، اے سننے والے، غور سے سن، غور سے سن اور یاد رکھ، یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ ایک دن آنے والا ہے، یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جس دن منادی قریب کی جگہ سے ندا دے گا، جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن لوگ سنیں گے چیخ کو، چنگاڑ کو، بالیقین، یقین کے ساتھ. ذالک یوم الخروج، وہ نکلنے کا دن ہے، قبروں سے زندہ ہو کر نکلنے کا دن ہے. انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے پھٹے گی، جس دن زمین ان سے پھٹے گی. اور حال یہ ہوگا کہ وہ دوڑتے ہوئے نکلیں گے قبروں سے. ذالک حشر علینا یسیر، وہ حشر ہے، وہ اکٹھا کرنا ہے جو ہم پر آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جنہیں یہ کہہ رہے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس آپ نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے، میری پکڑ سے ڈرتا ہے، میرے عذاب سے ڈرتا ہے. یہ سورہ قاف کی آخری چند آیات ہیں اور سورہ قاف کا جو بنیادی مضمون رہا ہے وہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا اور اللہ کے دربار میں پیش کیا جانا اور اچھائی پر اچھے بدلے کا ملنا اور برائی پر سزا کا ملنا. اور یہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے. اور یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، اس لیے کہ یہی اگر بنیاد ختم ہو جائے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو پھر اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یا یہ کہ مرنے کے بعد زندگی تو ہے لیکن آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنا بھی اچھا کرو وہاں سزا ہی سزا ہے، تو پھر بھی اچھے اور برے کی تمیز ختم، کیا فائدہ ہوگا برائی سے بچنے کا؟ کیا فائدہ ہوگا اچھے کاموں کو کرنے کا؟ یا یہ کہ مرنے کے بعد زندگی تو ہے لیکن وہاں سزا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں اچھائی ہی اچھائی ہے، تو پھر اچھائی اور برائی میں تمیز اور اچھائی کو اختیار کرنا، برائی سے بچنا، یہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ جب وہاں بھلائی ہی بھلائی ہے تو دنیا میں ہم اچھائی کریں نہ کریں کیا فرق پڑ جائے گا، اور برائی سے بچنے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے اور کسی بھی مذہب کے لیے یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر مذہب کا وجود نہیں رہے گا. اس لیے کہ کوئی بھی مذہب ہے وہ اچھے کاموں کو سکھاتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے. پھر اچھے کاموں کی ہر مذہب کی اپنی ایک فہرست ہے اور برے کاموں کی ہر مذہب کی اپنی فہرست ہے، لیکن ہر مذہب میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں. ان کاموں کو کرو، ان کاموں سے بچو، ان کاموں کو کرو گے تو مرنے کے بعد کی زندگی میں بھلائی ملے گی، ان کاموں کو کرو گے تو مرنے کے بعد کی زندگی میں سزا ملے گی. تو یہ بعث بعد الموت ہے، یہ بنیاد ہے. اسی لیے قرآن کی ہر سورت میں اس کو چھیڑا گیا ہے اور جگہ جگہ پر قرآن میں اس پر بحث کی گئی ہے اور الگ الگ طریقے سے اللہ جل جلالہ عام منواد اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ عام منواد یہ بعث بعد الموت کو اس لیے نہیں سمجھاتے کہ نعوذ باللہ وہ کوئی سیلزمن ہے کہ اگر بعث بعد الموت کسی کو سمجھ میں آ جائے تو مجھے چاہنے والا ایک بڑھ جائے گا، میرے اوپر ایمان لانے والا ایک بڑھ جائے گا، مجھے ماننے والوں کی جماعت میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ نہیں سمجھاتے. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ مستغنی ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ جو جگہ جگہ پر الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں سمجھاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت کا مظہر ہے. ہمارے ایمان قبول کرنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں اور ہمارے کفر اختیار کرنے سے اعاذنا اللہ من ذالک اللہ کا کوئی نقصان نہیں. تو ہمارے ایمان قبول کرنے سے اللہ کا فائدہ نہیں اور ہمارے کفر اختیار کرنے سے اللہ کا نقصان نہیں، ہمارے اعمال صالحہ کو اختیار کرنے سے اللہ کا فائدہ نہیں اور ہمارے برے اعمال کو کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، تو پھر اللہ ہمیں کیوں سمجھائے اپنے فائدے کے لیے؟ ہمارے ایمان قبول کرنے سے ہمارا فائدہ اور ہمارے کفر اختیار کرنے سے ہمارا نقصان، ہمارے اعمال صالحہ اختیار کرنے سے ہمارا فائدہ اور ہمارے اعمال بد اختیار کرنے سے ہمارا نقصان۔ تو اللہ جو ہمیں سمجھاتے ہیں اتنی بڑی کتاب میں شروع سے لے کر اخیر تک، وہ اس لیے سمجھاتے ہیں کہ ہم فائدہ حاصل کر لیں اور نقصان سے بچ جائیں، ہمارے اپنے فائدے کے لیے اللہ فرماتے ہیں۔ تو بعث بعد الموت جو ہے، مرنے کے بعد کی زندگی یہ اصل چیز ہے۔ آپ کو اور مجھے عمل پر کون سی چیز ابھارتی ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی، کہ اگر میں یہ عمل کروں گا تو جنت ملے گی، اگر یہ عمل کروں گا تو جہنم سے نجات ملے گی، اگر میں یہ عمل کرنے جاؤں گا اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر یہ عمل کروں گا اللہ خوش ہوگا، مجھے قیامت کے دن سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ کے دربار میں مجھ سے سوال پوچھے جائیں گے، میرے نام اعمال کو سب کے سامنے کھولا جائے گا۔ یہی تو بنیاد ہے برائی سے بچنے کی اور اچھے اعمال کو کرنے کی۔ احتساب، احتساب، محاسبہ، حساب، ریکننگ، سوال جواب، یہی بنیاد ہوتی ہے برائی سے بچنے کی اور اچھائی کو اختیار کرنے کی۔ دنیا میں لوگ کیوں برائی سے بچتے ہیں اور اچھائی کو اختیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ پولیس ہمیں پکڑ لے گی، ہمیں کورٹ میں جج کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں سزا لگے گی، جیل میں جانا پڑے گا، اخبار میں ہمارے نام کی رپورٹ آئے گی، لوگوں کے سامنے ذلت ہوگی۔ احتساب، تو اگر احتساب ہی نہ ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے ہی نہیں، جب زندگی نہیں ہے تو احتساب نہیں، یا مرنے کے بعد زندگی ہے لیکن احتساب نہیں ہے، اللہ تعالی شانہ غفور الرحیم ہے، سب کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، احتساب نہیں، ریکننگ نہیں ہے، پکڑ دھکڑ نہیں ہے، تو برے کاموں سے کون بچے گا، اچھے کاموں کو کون اختیار کرے گا؟ اس لیے یہ بنیاد ہے، اور اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں پر رحم کھاتے ہوئے اس بنیادی بات کو بار بار ذہنوں میں بٹھاتے ہیں۔ سورہ قاف کا بھی بنیادی مضمون یہی معاد تھا، معاد، مرنے کے بعد کی زندگی۔ اور یہ جو آخری آیات جن کی ابھی تلاوت کی گئی، ان سے پہلے والی آیت میں اللہ جل جلالہ عم نوالو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سورہ قاف میں معاد کے بارے میں، معاد کے بارے میں اور ضمناً آپ کی رسالت کے بارے میں کافی وافی شافی بیان ہو گیا۔ آپ کی رسالت کے بارے میں تو ضمناً مختصر تھوڑا اجمالی طور پر، لیکن معاد کے بارے میں کافی وافی شافی بیان ہو گیا، ہر قسم کے دلائل سے سمجھایا کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور اسے مستبعد مت سمجھو، ناممکن مت سمجھو، امپوسیبل مت سمجھو۔ اب جب اتنے بلیغ بیان کے بعد بھی یہ لوگ طنز کریں، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، چھیڑے آپ کو، انسان کہتا ہے أَإِذَا مَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں گا، مر کر دفن کر دیا جاؤں گا اور ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، میرا جسم ریزا ریزا ہو جائے گا، لسوف اخرج حیا، اس کے بعد مجھے زندہ کر کے دوبارہ نکالا جائے گا۔ ایک طنز ہے، ایک مذاق ہے، استہزاء۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیوں کو ان کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد، پاؤڈر ہو جانے کے بعد، ریزا ریزا ہو جانے کے بعد کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بلیغ بیان کے بعد، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں اگر یہ الٹی سیدھی باتیں کرے تو طبعی طور پر آپ کے قلب مبارک پر گرانی ہوگی، ٹھیس پہنچے گی قلب کو. تو آپ کیا کیجئے؟ فصبر، آپ صبر کیجئے. علامہ یقولون، ان کی باتوں پر، یہ جن باتوں کو کہہ رہے ہیں ان پر آپ صبر کیجئے، اور غم کو کنٹرول کیجئے، اور غم کو کم کیجئے، غم کو ختم کر دیجئے یا غم کو کم کیجئے، یا تو بالکل غم کا ازالہ کر دیجئے یا غم میں تخفیف پیدا کیجئے، اس کو بڑھنے مت دیجئے. اور یہ غم کو ختم کرنے کے لیے یا غم کو ہلکا کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کیجئے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود. یہ صبر کو لانے کا طریقہ بتلایا کہ جب دل مغموم ہو جائے، دل مغموم ہو جائے تو وہ مغموم دل انسان کو بے صبری کی طرف لے جاتا ہے، اور بے صبری کے نتیجے میں انسان وہ کچھ بولتا ہے اور وہ کچھ کرتا ہے جو اسے نہیں بولنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. تو یہ غم کے تقاضے سے، شرعی حد سے، جو قولن یا فعلن نکل رہا ہے اسے شرعی حد میں رکھنے کے لیے اللہ نے صبر کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ صبر کیجئے، صبر کی نعمت کو استعمال کیجئے. اس لیے کہ غم جب دل پر طاری ہوا ہے تو اب یہ غم تمہیں شرعی حد سے باہر نکالے گا، زبان سے ایسی بات کہلوائے گا، جسم سے ایسا عمل سرزد کروائے گا جس کے نتیجے میں تم شریعت کی حد سے باہر نکل جاؤ گے. تو یہ شریعت کی حد سے باہر نکلنے سے روکنے والی چیز ہے صبر. صبر کی نعمت کو استعمال کیجیے، اور یہ صبر کی نعمت کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ بتلایا کہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہو سکے عبادت میں مشغول کیجیے، تسبیح میں، ذکر میں، نماز میں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تسبیح میں مشغول رکھیے اپنے آپ کو، نمازوں میں مشغول رکھیے اپنے آپ کو. اِذَا فَزِيَهُ أَمْرٌ بَادَرَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب کوئی گھبراہٹ کی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی تھی تو آپ سیدھے نماز کی طرف چلے جاتے تھے. تو جب انسان اپنے آپ کو خالق کے ساتھ مشغول کرے گا تو مخلوق کی باتیں جو دل کو مشغول کر کے دل میں غموم کو بڑھا رہی تھی وہ مشغولی کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ لئن القلب لا يتوجه الى شيئين في آن واحد، یہ قلب کا خاصہ ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. تو اگر خالق کی طرف رجوع نہیں ہوگا تو یہ قلب جو ہے وہ متوجہ رہے گا مخلوق کے تانوں کی طرف، مخلوق کی کڑوی کڑوی باتوں کی طرف، اور جتنا یہ ادھر متوجہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی غم بڑھتا چلا جائے گا، اور جب غم بڑھتے بڑھتے ایک حد پر پہنچ جاتا ہے پھر صبر مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اس قلب کو دوسرے کام میں مشغول کیجیے. اس لیے جو لوگ غموم کے شکار ہوتے ہیں وہ بھی غم سے بچنے کے لیے دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ڈرگ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فلموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، گھومنے پھرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، انگزائٹی کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ؟ بس چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ڈسکو میں چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ جل جلالہ عام من والو فرما رہے ہیں کہ علاج تو یہی ہے، علاج تو یہی ہے کہ قلب کو کسی دوسری چیز میں لگاؤ اور کسی دوسری چیز کی طرح متوجہ کرو، لیکن تم جو ہے وہ مخلوق سے دل کو ہٹا کر ناجائز مخلوق کی طرف لگا رہے ہو، مخلوق سے ہٹا کر مخلوق کی طرف، اور وہ بھی ناجائز. جس کو مخلوق ہے وہ ناجائز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مخلوق سے تم دل کو ہٹا کر خالق میں لگاؤ, خالق میں لگاؤ. جب خالق میں دل لگے گا تو قلب جو ہے وہ مخلوق کی کڑوی باتوں سے دور ہوتا چلا جائے گا اور دھیرے دھیرے قلب کو صبر نصیب ہو جائے گا. شروع شروع میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن علاج یہی ہے کہ رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع. دل لگے نہ لگے ذکر کو بڑھاؤ, دل لگے نہ لگے نماز کو بڑھاؤ, دل لگے نہ لگے مسجد میں وقت گزارنے کو بڑھاؤ, اپنے بستروں سے نکل پڑو, گھروں میں کسی کونے میں انگزائٹی میں ڈپریشن میں نکل پڑو, مسجد کی طرف آؤ, نیک کاموں کی طرف لگو. بس یہاں جا کر کے سورہ قاف کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد کی زندگی کو کافی وافی شافی بیان سے ثابت کر دیا. اب آخر میں آپ کے لیے ایک بات ہے کہ اس بلیغ بیان کے باوجود بھی اگر یہ لوگ الٹی سیدھی باتیں کرے تو فطری تقاضا ہے کہ اتنا بلیغ بیان اس پر بھی اعتراض, تو آپ کے قلب مبارک کو جو بہت زیادہ لطیف ہے تکلیف پہنچنی چاہیے, اور اگر یہ تکلیف بڑھتی رہی تو صبر نہیں آئے گا, اور صبر نہیں آئے گا تو آپ مقدر رہیں گے, آپ تکلیف میں رہیں گے, بے صبری کے شکار ہو جائیں گے. یہ تو آپ کے حق میں متصور نہیں, لیکن بہرحال تکلیف میں رہیں گے, مجاہدہ بہت کرنا پڑے گا بے صبری سے بچنے کے لیے. تو آپ کیوں اس تکلیف میں رہتے ہیں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, یا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. آپ یہ کام کیجئے, انہیں اپنے حال پر رہنے دیجئے, بس یہاں مضمون ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو اپنے فرما بردار بندوں پر تو رحم آتا ہی ہے, نافرمان بندوں پر بھی بہت زیادہ رحم آتا ہے. تو جیسے ایک شخص ڈیسپریشن میں, ایگزاسپریشن میں کسی کو سمجھاتا ہے اور سمجھانے کے بعد اپنی بات کو پوری کر دیتا ہے, پوری کرنے کے بعد پھر بھی اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ کہوں, شاید بات سمجھ لے اور مان لے, تو یہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وسطم یوم یونادی المنادی من مکان قریب. تو جن لوگوں کو باس بادل موت کی طرف متوجہ کرنا ہے انہیں دوبارہ متوجہ بھی کر رہے ہیں, اور چونکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ درجے کی محبت ہے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ تسلی بھی دے رہے ہیں ان آخری آیات میں. وسطم, اور پڑھنے والے سے کہہ رہے ہیں کہ غور سے سن, یعنی قرآن سننے والے کو غور سے سن, اے جو منکر معاد ہے غور سے سن, اور جو مان چکے ہیں وہ بھی سنیے. وسطم, ہر مخاطب کو وسطم. ایک ہے استمعوا, تم سب سنو, تو معاملہ ہلکا ہو جاتا ہے کہ ہم سب کو کہا جا رہا ہے, بھائی تم سب میری بات سنو, ہم سب کو کہا جا رہا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ حفیظ علی صاحب, تو بہت متوجہ ہو جائے کہ مجھے کہا جا رہا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہر ایک کو الگ الگ مخاطب بنا رہے ہیں. واستمع, سن. اب جو بھی سنے گا ہر شخص یہ سمجھے گا کہ مجھے کہا جا رہا ہے. واستمع, اے مخاطب تو غور سے سن. کیا سن؟ کہ دیکھو مرنے کے بعد کی زندگی تو ہے, اور وہ حساب والا دن آنے والا ہے, اور کیا ہوگا اس میں؟ یوم ینادی المنادی من مکان قریب, جس دن پکارنے والا پکارے گا, ندا دینے والا ندا دے گا قریب کی جگہ سے, قریب کی جگہ سے. مراد اس سے حضرت امام مقاتل رحمہ اللہ تعالی اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ مراد اس سے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور یہاں پر نفخ ثانیہ, دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا. ونفخ فی السور فصیح من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. پہلی مرتبہ سور میں حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام پھونکیں گے تو اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہیں ان سب پر فنا تاری ہو جائے گی، جو جہاں ہے وہی ڈھیر ہو جائے گا، پھر سڑ جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا، اس کا سب کچھ فنا ہو جائے گا، ایک لمبی مدت تک اسی حالت میں کائنات رہے گی. لاکھوں کروڑوں ابجوں انسان تو قبروں میں ہے، بہت سے وہ ہوں گے جنہیں جلا کر راکھ کر کے ہوا میں اڑا دیا گیا تھا، سمندروں میں پھینک دیا گیا تھا، اور لاکھوں وہ ہوں گے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو دنیا میں ابھی زندہ تھے اور اسی حالت میں مر گئے تھے، اور انہیں دفن کرنے والا پھر کوئی نہیں، دیکھے سب مر گئے دفن کون کرے گا، لیکن نام و نشان کہیں نہیں ہوگا. ہر ایک کی، ہر ایک کا یہ جو جسم ہے، جسم ہر ایک کا جسم، وہ گل سڑ جائے گا، بالکل زمین کے ساتھ مل جائے گا. اگر مجھے اور آپ کو زندگی ملتی اور ہم اس دنیا میں آتے تو ہمیں یہ دنیا چٹیل نظر آتی، ایک بھی انسان نظر نہ آتا، ایک بھی اسکیلیٹن نظر نہ آتا، ہڈیاں وڈیاں کچھ نظر نہ آتی، اتنی مدت گزرے گی. اور پھر حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ القبۃ الصخرہ، یہ جو ڈوم ہے، ڈوم آف دا راک، القبۃ الصخرہ، ڈوم آف دا راک، قدس میں، بیت المقدس میں، اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے سور کو پھونکیں گے دوسری مرتبہ. ثم نفخ فیہ اخرى، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون، تو اچانک سب کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، قیامت کا دن. تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکنا شروع کریں گے تو سور پھونکنے سے پہلے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ بارش برسائیں گے، اور اس بارش کی خاصیت یہ ہوگی کہ جیسے بارش برستی ہے اور اس بارش کے نتیجے میں زمین میں جہاں کہیں کوئی بیج پڑا ہوا ہوتا ہے وہ پودے اور پلانٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جنگلی پودے، تو جنگلی بیج ہوتے ہیں، ان پر بارش برستی ہے تو وہ جنگلی بیج وہ پودے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، شربز وغیرہ سب ادھر ادھر نظر آتے ہیں. یہ جب سور پھونکنے کا وقت آئے گا تو اللہ بارش برسائیں گے، اور اس بارش کے نتیجے میں یہ انسان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان گل سڑ جائے گا تو اس کے بدن کا ہر عضو ختم ہو جائے گا سوائے یہ ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے کے، جسے کوکسس بون کہتے ہیں، بالکل آخری حصہ، یہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ، بالکل سورین کے پاس جہاں جانور کی دم لگتی ہے، یہ آخری حصہ، بس یہ ہڈی جو ہے باقی رہ جائے گی، ہر ایک کی، میری بھی آپ کی بھی ہر ایک کی. یہ گویا ہمارے جسم کے لیے بیج ہے، اور جب یہ خاص بارش برسے گی تو اس بارش کے نتیجے میں اس بیج سے ہمارا جسم تیار ہو جائے گا، ہر ایک کا جسم تیار ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کی عمر جو ہے وہ 33 سال کی ہوگی، 33 سال کی عمر کا ہمارا جسم تیار ہو جائے گا. اس کے بعد حضرت اسرافیل سور کو پھونکیں گے. اب اسرافیل علیہ السلام کا کیا عالم، سور کا کیا عالم، اللہ قادر مطلق، تو تمام انسانوں کی روحیں اس سور میں ہوں گی، اور اللہ جب حکم فرمائیں گے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو کہ اس وقت بھی تیار بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مزے والی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں، میں عیش کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ مجھے پتا ہے کہ حضرت اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لے کر بیٹھ چکے ہیں اور اللہ کے حکم کا انتظار فرما رہے ہیں. تو مجھے جب یہ خیال آتا ہے کہ یہ کسی وقت بھی سور پھونک سکتے ہیں، یہ پہلے سور، پہلی مرتبہ جو سور، کسی وقت بھی قیامت واقع ہو سکتی ہے، میں کیسے عیش سے بیٹھ سکتا ہوں. تو ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد اللہ پھر حکم فرمائیں گے کہ سور پھونکو، کب؟ جب بارش برسنے کے بعد ہمارے جسم تیار ہو جائیں گے، قبروں میں بھی سارے جسم تیار ہو جائیں گے، قبروں سے باہر بھی. اب جب سور پھونکا جائے گا تو جتنی روحیں حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نکال نکال کر لے گئے تھے، اور اچھی روح علیین میں تھی، بری روح سجین میں تھی، وہ ساری اس سور سے نکلیں گی، ساری اس سور سے نکلیں گی، یہ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا جو ہے وہ سارا بھر جائے گا، ایسا لگے گا جیسے کہ ٹڈیاں آ گئی ہیں، ٹڈیوں نے بھر لیا، یہ ساری روحیں نکلے گی، اور اللہ کی قدرت کاملہ اتنی ہوگی کہ ہر روح بغیر کسی غلطی کے اپنے جسم کے پاس جا کر کے اندر داخل ہو جائے گی، داخل ہو جائے گی. اب روحیں جسم میں جسموں میں داخل ہو جائیں گی تو اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ ندا دیں گے جس کا یہاں قرآن میں ذکر ہے، یوم ینادی المناد من مکان قریب، ندا دینے والا ندا دے گا. کیا ندا دیں گے؟ ندا یہ دیں گے کہ اے بوسیدہ ہڈیوں، یہ حکم کریں گے، اے بوسیدہ ہڈیوں، اے بوسیدہ ہڈیوں، یہ الگ الگ ہونے والے جوڑوں، جوڑ جو سب ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، اے بوسیدہ ہڈیوں، اے الگ الگ ہونے والے جوڑوں، یہ گوشت کے ٹکڑوں، اے پراگندہ بالو، تم سب جمع ہو جاؤ، تم سب جمع ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالو تمہارا حساب لینے والا ہے، اللہ کے فیصلے کے لیے، فیصلے الہی کے لیے تیار ہو جاؤ. اسی کا یہاں پر ذکر ہے، یوم ینادی المناد، اے مخاطب غور سے سن، ایسا ہونے والا ہے جس دن ندا دینے والا ندا دے گا قریب کی جگہ سے. قریب کی جگہ سے کا کیا مطلب؟ قریب کی جگہ سے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی لاشیں، اندر زمینوں میں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی لاشیں، جہاں جہاں انسان کا جسم ہوگا، جب حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان فرمائیں گے تو ہر شخص کو ایسا ہی لگے گا کہ میرے قریب سے ہی بول رہے ہیں. پورے کرہ ارضی میں جتنے انسان ہوں گے ان سب کو ایسا لگے گا، ایسا نہیں لگے گا کہ میں چونکہ القبۃ الصخرۃ کے قریب ہوں تو مجھے اچھی طرح سنائی دے گا، اور جو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے اسے اچھی طرح نہیں سنائی دے گا، نہ، ہر ایک کو سیم سنائی دے گا. ایک شخص دہلی میں بیٹھ کر کے لیسٹر کے اپنے کسی دوست کے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے بات کرتا ہے تو سائنس نے اب تو ثابت کر دیا کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ میرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے، میرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے. تو وہاں سے وہ اعلان کریں گے، لیکن پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں مرے ہوئے ان سب کو یکساں طور پر یہ سنائی دے گا، ایسا ہی لگے گا جیسے کہ میرے پڑوس سے یہ اعلان ہو رہا ہے، میرے قریب سے کوئی بول رہا ہے. من مکان قریب، یوم یسمعون الصیحت بالحق، یہ وہی دن ہوگا جس دن لوگ سنیں گے چنگاڑ کو، چیخ کو، بالیقین، یقین کے ساتھ، حق کے ساتھ، محقق طور پر، یعنی نفخ ثانیہ کو. ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہے، یہ نکلنے کا دن ہے. ونفخ فی السور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، جب دوسری مرتبہ سور کو پھونکا جائے گا تو اچانک جو ہے وہ قبروں سے اٹھیں گے اور دوڑ رہے ہوں گے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی. ذالک یوم الخروج، یہ قبروں سے زندہ ہو کر نکلنے کا دن ہے. انا نحن نحی ونمیت، بے شک ہم زندہ بھی کرتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں، زندہ بھی کرتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں. پہلی مرتبہ بھی ہم نے زندہ کیا تھا، اس کے بعد موت بھی ہم نے دی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہم کریں گے. اس وقت بھی ہم ہی جلا رہے ہیں، اور اس وقت جلانے کے بعد موت بھی ہم دیں گے، اور موت دینے کے بعد وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور ہمارے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، کوئی چیز مشکل نہیں. یوم تشقق الارض عنهم سراعا، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن لوگ قبروں سے نکلیں گے تیزی کے ساتھ، دوڑتے ہوئے. یوم تشقق الارض عنهم سراعا، جس دن زمین پھٹے گی ان سے. تو اللہ جسموں کو صحیح سالم کریں گے، پھر قبریں پھٹے گی، پھر روح دوبارہ ڈالی جائے گی، اور جیسے ہی روح ڈالی جائے گی اور یہ فرشتے کا اعلان ہوگا تو ہر شخص ایسا مطیع اور فرما بردار ہوگا کہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے دوڑتا ہوا قبر سے نکل آئے گا، اور دوڑتا ہوا اللہ الہام فرمائیں گے تو جس جگہ پہ اسے جانا ہے اس کی طرف دوڑتا ہوا چلا جائے گا. یوم تشقق الارض عنہم، جس دن زمین ان سے پھٹ جائے گی. سراعا یخرجون سراعا، یخرجون ویسعون سراجا، وہ نکلیں گے اور بڑی تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. ذلک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کرنا ہم پر آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد زندہ ہونا نہیں ہے، وہ اپنی عقلوں سے سوچ رہے ہیں اور وہ اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں، اپنے اوپر اور اپنی جو محدود طاقتیں ہیں اور صلاحیتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے سوچتے ہیں کہ اتنے انسان ہزاروں کروڑوں لاکھوں ان کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد، ہڈیاں ہو جانے کے بعد، ریزا ریزا ہو جانے کے بعد، ایسی کون سی قدرت ہوگی کہ جو ان کو زندہ کرے گا؟ اتنا علم کس کے پاس ہوگا کہ کون سا ذرہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، ہماری قدرت تو اتنی زیادہ ہے کہ تم سب کو پیدا کرنا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک اور پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، تم سب کو پیدا کرنا اور ایک انسان کو پیدا کرنا ہمارے لیے صحیح میں برابر ہے. ما خلقکم ولا بعد، اور تم سب کے مرنے کے بعد، مرنے کے تمہارے مر جانے کے بعد تم سب کو دوبارہ جسم کی شکل دے کر اس میں روح پھونک کر زندہ کر کے ہمارے سامنے کھڑا کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم میں سے کسی ایک کو، کوئی ہم کوئی فرق نہیں ہے. تم اپنے بارے میں سوچ رہے ہو اس لیے کہ تمہیں اگر ایک کام سونپا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ آسان، دو کام سونپے جائے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی آسان ہی ہے لیکن پہلے والے سے ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ اس میں ایک تھا اب یہ دو ہو گئے. تیسرا کام سونپتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بھی آسان ہی ہے لیکن پہلے جو کام تھے دو ان سے مشکل ہے اس لیے کہ یہ تین کام ہے. اور اگر تمہیں کہا جائے کہ اب پانچ کام کرو تو آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا مشکل ہے یہ، اب اتنا آسان نہیں رہا پانچ کام. اور پھر کہتے ہیں کہ آٹھ کام تو تم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے، اور جب تمہیں کہا جائے کہ دس کام تو تم کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے. یہ تو تم ہے مخلوق، تو تم مخلوق ہو کر کے مخلوق پر خالق کو قیاس مت کرو، میں خالق ہوں اور خالق کے لیے ایک کام ہو، ایک سو کام ہو، ایک ہزار کام ہو، ایک لاکھ کام ہو، ایک کروڑ کام ہو، کوئی فرق نہیں. صحیح میں وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، وہ وہی ہے جس نے ابتدان مخلوق کو پیدا کیا. تو جو ابتدا میں جب کچھ نہیں تھا اس وقت پیدا کر سکتا ہے تو اب کم سے کم ریزا ریزا ہے، ہڈیاں تو ہے ان سے پیدا نہیں کر سکتا. تو تمہاری عقل کے اعتبار سے دوسری مرتبہ کا پیدا کرنا تو پہلی مرتبہ کے پیدا کرنے سے آسان ہونا چاہیے تھا، اگرچہ اللہ کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں. اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. حضرت مفسرین فرماتے ہیں کہ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا، وہ تو ارادہ کرتا ہے اور ہو جاتا ہے. ذالک حشر علینا یسیر، اور پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، نحن عالم بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے وہ باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، یہ کہتے ہیں آپ کاہن ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں خود گھڑ لی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ جب تجارت کی غرض سے شام گئے تھے تو وہاں کی دوسری آسمانی کتب کو دیکھ کر کے استفادہ کر کے یہ کلام بنا لیا ہے آپ نے، یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، یہ طرح طرح کی بات ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ باس بادل موت کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کو بہت دکھ ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے. اب دکھ جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، دکھ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک باپ کو اپنے بیٹے کی نافرمانی کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، اور ایک بادشاہ کو اپنی رایا کی نافرمانی دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے. دکھ دونوں کو ہو رہا ہے لیکن دونوں کو دکھ الگ الگ ہو رہا ہے. بادشاہ کو یہ دکھ ہو رہا ہے کہ میری مانتا کیوں نہیں, بادشاہ کو یہ دکھ ہو رہا ہے کہ میری رعایا میری فرما برداری نہیں کرے گی تو میرے کمال میں نقص آئے گا, میری شان میں فرق آئے گا, یہ دکھ ہے اسے. اور باپ کو دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اگر میری بات پہ عمل نہیں کرے گا تو میرے بیٹے کا نقصان ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلا دکھ نہیں تھا, دوسرا دکھ تھا, دوسرا دکھ تھا کہ یہ لوگ میری بات کو مانتے نہیں. اللہ کا اتنا بلیغ کلام پیش کیا اور سوچ رہا تھا کہ اب تو ان کو سمجھ میں آ ہی جائے گی بات اور ابھی یہ ایمان قبول کر لیں گے, پھر بھی یہ تو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. یہ دکھ یہ ہوتا تھا. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے غم کی وجہ سے اگر یہ لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے تھے کہ لیس علیک ہداہم, ان کو ہدایت دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. وما علیک الا البلاغ, آپ کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے. یہاں بھی یہ کہ ہم سب سن رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کی اس قسم کی باتوں سے آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ کیوں یہ ایمان قبول نہیں کرتے, کیوں ایمان قبول نہیں کرتے, کیوں جہنم سے نہیں بچتے, کیوں جنت کے راستے پہ نہیں. وما انت علیہم بجبار, ہم نے آپ کو جبار, کسی کو جبر کر کے اسلام میں داخل کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے, کسی پر زور کر کے اسلام میں داخل کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے. ہم نے آپ کو یہ ذمہ داری نہیں دی ہے کہ ان کو مسلمان بناؤ, ہم نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ان کو اسلام کا پیغام پہنچا دو. قبول نہ کرنا نہ کرنا یہ ان کے اختیار میں. وما انت علیہم بجبار افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین, کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے نا, یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ تو ہم بھی نہیں کرتے. انرزمکم وانتم لہا کارہون, کیا ہم اسلام جبرن تمہارے دلوں میں بٹھا دے جبکہ تم ناپسند کر رہے ہو. لا اکراہ فی الدین, دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے. اب پیش کیا جائے گا دین, پیش کیا جائے گا دین. جو آخرت کی پکڑ سے ڈرتا ہوگا وہ اس کے سامنے جو کچھ پیش کیا جائے گا اسے قبول کر لے گا. ہم سن رہے ہیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کڑن محسوس ہو رہی ہے, لیکن وما انت علیہم بجبار, ہم نے آپ کو ان پر جبر کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے. ہم آپ کو قیامت کے دن یہ نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیوں نہیں کیا تھا, ہم تو ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا تھا. آپ کیا کیجئے, آپ کا کام تو فذکر بالقرآن من یخاف وعید, آپ تو قرآن مجید کے ذریعے یعنی قرآن پڑھ پڑھ کے اور احادیث شریفہ کے ذریعے قرآن کی تفسیر کر کر کے وحی مطلوع وحی غیر مطلوع کے ذریعے نصیحت کیجئے اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے, جو میری وعید سے ڈرتا ہے. وعید, اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اتنی تھی کہ قرآن پڑھ کر اسی کو نصیحت کرے جو وعید سے ڈرتا ہے, جس کو آخرت کی فکر ہے؟ نہیں, یہ بات نہیں, یہ مراد نہیں. مراد یہ ہے کہ آپ تو عام تبلیغ کیجیے, آپ تو عام نصیحت کیجیے, اس لیے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ میری وعید سے کون ڈرتا ہے کون نہیں ڈرتا, آپ کو تو پتا نہیں ہے, آپ کیجیے. لیکن آپ کی نصیحت کار آمد اس کے لیے ہوگی جس کے دل میں میرا خوف ہوگا, جس کے دل میں میرا خوف ہوگا. یہ درس قرآن میں جو آخرت کی فکر لے کر آئے گا, اللہ کا خوف لے کر آئے گا, جہنم کا خوف لے کر آئے گا, جنت کی رغبت لے کر آئے گا, فذکر بالقرآن, ایسے لوگوں کو یہ نصیحت حاصل فائدہ پہنچائے گی. ورنہ دوسرے لوگوں کو نہیں. وعید ایک ہے وعد اور دوسرا ہے وعید. تو وعد جو ہے عربی زبان میں جب وعید کا لفظ بولا جائے وعید یہ بھی پرومس ہے اور وعد جو ہے یہ بھی پرومس ہے. وعید بھی پرومس وعد بھی پرومس. لیکن کسی کو سزا دینے کا اگر آپ پرومس کریں گے اگر تو نے سبق یاد نہیں کیا تو کل تجھے ڈیٹینشن ملے گا اسے وعید کہتے ہیں. اگر تو نے کل سبق یاد کر لیا تو چاکلیٹ ملے گی اسے وعد کہتے ہیں. وعد تو وعد جو ہے وعد یہ بشارت ہے اور وعید جو ہے یہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی طرف سے انذار ہے. ایک شاعر نے ایک بڑے مزے کا شعر کہا ہے جس میں یہ وعد اور وعید دونوں کا ذکر ہے. وَإِنِّي وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ کہتے ہیں کہ میں جب اس کو یا کسی کو میرے بیٹے کو میرے شاگرد کو کسی کو بھی میں یا تو اس کو وعید سناتا ہوں اوعد یوعد ایعاد یہ وعید سے ہے. تو میں جب اس کو وعید سناتا ہوں یا وعد سناتا ہوں وَإِنِّي وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ بے شک میں اگر میں اس کو میرے بیٹے کو میرے شاگرد کو میں جس کی تربیت کر رہا ہوں اس کو اگر میں اس کو وعید سناتا ہوں یا اس کو وعد سناتا ہوں کبھی وعید سناتا ہوں کبھی وعد سناتا ہوں. استاد بھی کرتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ایسا ہو جائے گا ایسا کرو گے تو یوں کروں گا. وعدہ وعید دونوں ہوتی ہیں لیکن دل میں چونکہ ماں باپ کے دل میں شفقت ہے استاد کے دل میں شفقت شیخ کے دل میں شفقت تو وعدے اور وعید کی بنیاد پر عمل میں لگ جانا اور برائی سے بچنا یہ انسانی فطرت ہے. اس لیے جو بھی حکیم ہوگا وہ صرف تربیت میں وعد کا پہلو اختیار نہیں کرے گا حکیم ہوگا. اسی لیے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے بشارتیں بھی ہوتی ہے لیکن جب عملی جامہ پہنانے کا وقت آتا ہے عملی جامہ پہنانے کا وہ عجیب بات اس نے کہی ہے شاعر نے وَإِنِّي وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ فَمُخْلِفُ إِعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي کہتے ہیں میرا اپنا اصول یہ ہے کہ تربیت کرنے میں استعمال دونوں اصولوں کو کرتا ہوں ڈراتا بھی ہوں اور بشارت بھی سناتا ہوں. اگر امتحان میں فیل ہوئے تو تمہیں میں کتاب نہیں پڑھاؤں گا جو امتحان میں فیل ہوگا اسے کلاس میں نہیں بیٹھنے دوں گا اور اگر امتحان میں کوئی پاس ہو گیا تو اسے میری طرف سے 5 پاؤنڈ کا تحفہ ملے گا. کبھی وعدہ کبھی وعید کہتے ہیں کام دونوں کرتا ہوں اس لیے کہ انسانی فطرت ہے کہ ان دونوں کاموں سے انسان میں ہمت افزائی پیدا ہوتی ہے. لیکن جب وقت آتا ہے وعد اور وعید کو نافذ کرنے کا تو اپنا اصول کیا ہے فمخلف ایعادی وعید کی مخالفت کرتا ہوں میں نے جو وعید بیان کی ہوئی ہوتی ہے اس کو پوری نہیں کرتا چھوڑ دیتا ہوں اور ومنجز موعیدی میں نے جو وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے جو انعام کا انعام کی بشارت سنائی ہوئی ہوتی ہے وہ میں پوری کرتا ہوں. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ ہم تربیت کرنے والے سبھی ہی ہیں کچھ بحیثیت شیخ کے کچھ بحیثیت استاد کے کچھ بحیثیت ماں باپ کے ہر ایک کی اپنی ایک. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھو وعد اور وعید سٹیک اینڈ کیرٹ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اب ہمارے یہاں جو ہے ہم سب اس کے مجرم ہیں کہ ہمارے یہاں ایک ہی چیز ہے وعید ہی وعید ہے وعید ہی وعید وعد بالکل نہیں. تو وعید اور وعد دونوں ہو اور وعید اور وعد میں سے وعید میں اکثر مرتبہ نافذ نہ کیا جائے وعدے کو ہمیشہ نافذ کیا جائے اور وعید کو کبھی کبھی طالب علموں کو اپنی اولاد کو نقصان نہ پہنچے ایسی صورت میں نافذ کیا جائے تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ وعید تو ویسے ہی ہے وعید کا اثر ان پر رہنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے. حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی وہ قرآن پڑھتے پڑھتے یہاں جب پہنچتے تھے تو رک کر کے یہ دعا کرتے تھے, اللہ تعالی شانہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک, اے اللہ ہمیں آپ ان لوگوں میں سے بنائیے جو آپ کی وعید سے ڈرتے ہوں, آپ کی پکڑ سے ڈرتے ہوں, آپ کے عذاب سے ڈرتے ہوں. اس لیے کہ یہاں کیا کہا ہے, تعریف کن لوگوں کی ہے, آپ ان لوگوں کو نصیحت کیجئے جو میری وعید سے ڈرتے ہیں, اس لیے کہ ایسے لوگوں کے دل ہی میری نصیحت کو قبول کریں گے. کہ اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک, اے اللہ آپ مجھے ان لوگوں میں سے بنائیے, ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیے جو آپ کی وعید سے ڈرتے ہیں, ویرجو موعیدک, اور آپ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیے جو آپ کے وعدے کی امید رکھتے ہیں, آپ کی طرف سے جو ثواب کی اور بشارت, ثواب کی جو بشارت ہے اس کی امید رکھتے ہیں. اس لیے کہ انک البار الرحیم, اس لیے کہ آپ وعدے کو پورا کرنے والے ہیں, آپ رحم کرنے والے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائیے جو آپ کی وعید سے ڈرتے ہیں, اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیے جو آپ نے جو اچھے اچھے وعدے کیے ہیں ان کی امید رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ امید وہی رکھے گا جو اس کے لیے کچھ کرے گا بھی. تو اللہ آپ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیے جو آپ کی وعید سے ڈرتے ہیں اور جو آپ کے وعدے کی امید رکھتے ہیں. اللہ تعالی شانہ یہ الحمدللہ بڑا فضل ہوا اس کا کہ یہ درس قرآن کا سلسلہ بڑی مدت کے بعد شروع ہوا اور بہت تسلسل کے ساتھ چلا الحمدللہ, اور سورہ قاف جو ہے وہ اختتام تک پہنچی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے, اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے, اور اس کو ہمارے لیے, سب کے لیے, پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ ہدایت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ شانہ یہ تقریر بھی جاری رکھے, اور اللہ تعالیٰ شانہ اس کی کوئی تحریری شکل کی صورتیں بھی پیدا فرما دے, اور مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ شانہ اس پیغام کو عام فرمائے تاکہ یہ ہدایت کا ذریعہ بنے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.